جنوبی افریقہ کا آٹھواں سفر، مرشد محبوب سیدی وسندی محبی محبوبی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات کا مجموعہ آفتاب نسبت مع اللہ، اور مرتب اور جامع سیدی وسندی محبی محبوبی مشفقی مصلحی مربی محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ. قلب شکستہ اور نزول تجلیات. ارشاد فرمایا کہ جب تک حسن پر عالم شباب تھا، اس وقت تک اللہ کے قانون کو توڑ کر اس حسن پر فدا ہوتے رہے، لیکن جب اس
قلب شکستہ کی معنی ہے ٹوٹا ہوا دل، اور دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اور بندے کی مرضی میں ٹکراؤ ہو، اور بندہ اپنی مرضی کو توڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلے، تو اس دل کو تو تکلیف ہوگی اپنی مرضی چھوڑنے میں، تو دل شکستہ ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند المن کثرت، حدیث قدسی ہے، انا عند المن کثرت قلوب ہوں، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. یہی نزول تجلیات جو آخر میں ہے، کہ تجلیات کا نزول اور جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ٹوٹے ہوئے دلوں میں آتی ہے.
ارشاد فرمایا کہ جب تک حسن پر عالم شباب تھا، اس وقت تک اللہ کے قانون کو توڑ کر اس حسن پر فدا ہوتے رہے، لیکن جب اس حسین کے دانت ٹوٹ گئے، گال پچک گئے، بال سفید ہو گئے، اب اگر حسن کے ڈیزائن کو ریزائن دیا تو یہ شخص اللہ کے یہاں ولی نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی اجر پائے گا، کیونکہ یہ طبیعت کا غلام ہے. جب تک اس میں کشش تھی یہ اس پر پاگل تھا، اور جب حسن زائل ہو گیا تو وہاں سے بھاگا، طبیعت سے عاشق ہوا اور طبیعت سے بھاگا. یہ فرار اللہ کے لیے کہاں ہے؟ لہذا طبیعت کا غلام اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور اولیاء اللہ کا یہ مقام ہوتا ہے کہ عین عالم شباب حسن میں وہ حسن پر نظر نہیں ڈالتے، جبکہ طبیعت ان کی بھی چاہتی ہے کہ ہم بھی دیکھ لیں، مگر اولیاء اللہ اپنا دل توڑتے ہیں، اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے، کسی حسین کو نہیں دیکھتے، اللہ کے قانون کا احترام کرتے ہیں، نظر بچا بچا کر غم پر غم اٹھاتے ہیں. تو ایسے قلب شکستہ اور حسرت زدہ پر اللہ تعالیٰ کے قرب کی تجلیات متواترہ، مسلسلہ، وافرہ، بازغہ نازل ہوتی.
تجلیات متواترہ یعنی مستقل برابر جاری رہنے والی، اور مسلسلہ یعنی مسلسل، اور کیا فرمایا؟
وافرہ.
وافرہ بہت کثرت سے،
بازغہ،
اور بازغہ کو یعنی روشن، اللہ کے نور سے بھری ہوئی، وہ تجلیات نازل ہوتی ہیں اللہ. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اپنی ایسی تجلیات نازل کرتا ہے. اسی کو صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل میں آ جاتے ہیں. حدیث پاک میں بھی ہے، انا عند المنکسرۃ قلوب، کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. تو مقصد وہی تجلیات ہیں جو بندے کے دل پر، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اپنا دل توڑتے ہیں، ان پر نازل ہوتی.
اس کے درد دل اور اس کے دل کے جلے بھنے کباب کی خوشبو سے وہ خود بھی مست ہوگا، اور اس کے پاس بیٹھنے والے بھی مست ہوں گے، اور ان کو احساس ہوگا کہ واقعی اس شخص نے اللہ کے راستے میں بہت غم اٹھائے، داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں.
اور دراصل سب مقامات حضرت والا اپنے ہی بیان فرماتے ہیں، یہ حضرتی کے مقامات ہیں، ان مجاہدات سے گزرے جو ان شعر میں ہیں، حسرتوں کے داغ سے یعنی اپنے آرزوؤں کو توڑنے سے اب ہم نے اپنا دل کو سجایا ہے. لوگ تو خواہشات سے دل سجاتے ہیں، ہم نے ان خواہشات کو توڑ کے دل سجایا ہے. تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ اس دل میں آئے.
واہ 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 ماشاء
اللہ. تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ اس دل میں آئے جبکہ دل کو اس کی خواہشات توڑ کے سجایا ہے, تو اس اپنی خواہشات کو توڑ دیا ہے, اس سے جو قرب نصیب ہوا تو اس کو فرماتے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں, تب ان کو جا کے پائے. اور ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت والا نے مجھ سے فرمایا تھا جب میں شروع شروع میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا, میں جوان تھا اس وقت, تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ہمارے دل میں کیسے کیسے خیالات آتے ہیں, گندے خیالات آتے ہیں, تو ہمیں مجھے کیسے اللہ ملے گا. حضرت سے کچھ کہا نہیں, حضرت نے مجھے فرمایا مرزا بھی ڈراؤ, میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ دیکھو کھاد جتنی بھی سڑی ہوئی ہوتی ہے پھول اتنا ہی خوشبودار پیدا ہوتا ہے. فرمایا یہ جو تقاضے ہیں یہ کھاد ہیں, ان کو جڑوں میں ڈال دو, ایمان کی جڑوں میں, وہ خوشبودار پھول تقویٰ کا پیدا ہوگا, اتنا ہی خوشبودار ہوگا جتنی جس قدر سڑی ہوئی یہ کھاد ہے. بس اس کا یہ ہے کہ اس کو جڑوں میں ڈالو, اس کو شاخوں کے اوپر اس کو نہ ڈالو, یعنی اس کو کھاؤ نہیں. یہ اسی طرح یہ تقاضے ہیں, وہ جو کھاد ہے وہ کھائی نہیں جاتی ہے بلکہ اس جڑوں میں ڈالی جاتی ہے, کچل دی جاتی ہے. اسی طرح یہ تقاضے ہیں, ان کو بھی جڑوں میں ایمان کی ڈال دو, ان کو بھی کچل دو. تو حضرت نے فرمایا کہ ایمان کا تقویٰ کا پھول بھی ایسا ہی خوشبودار پیدا ہوگا. اور پھر فرمایا کہ میرا مزاج بچپن ہی سے عاشقانہ تھا, میرا مزاج بچپن ہی سے عاشقانہ تھا, اور جب میں جوان ہوا تو ایک خواہشات کا سمندر تھا میرے دل میں, اور حسن کی طرف میلان حد سے زیادہ تھا. حضرت نے فرمایا کہ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے کسی شیخ کامل کا دامن نہیں پکڑا تو میں ان خواہشات میں بہہ جاؤں گا. تو فوراً حضرت شیخ پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا اور پھر وہیں رہ پڑے پوری زندگی. تو حضرت نے فرمایا جو خاص بات تھی وہ یہ ہے کہ اس عاشقانہ مزاج کے باوجود اس قدر محنت کرنی پڑی ہوگی, اس عاشقانہ مزاج کے باوجود اس سے زندگی میں کبھی ایک بار بھی لغزش نہیں ہوئی. جب یہ بات میں نے جنوبی افریقہ میں سنائی تو مولانا یونس پٹیل صاحب اور بڑے بڑے علماء تڑپ گئے, کہنے کہ کاش حضرت والا کے یہ حالات حضرت کی زندگی میں شائع ہو جائیں. اور حضرت والا کی اس وقت اجازت نہیں تھی تو امت کو زیادہ فائدہ ہو. بہرحال اب بھی فائدہ ہوگا, لیکن جب استفادہ براہ راست ہوتا. اب تو کتابوں سے, حضرت کی کتابوں میں بھی اللہ نے ایسا ہی اثر رکھا ہے جیسا شیخ کی صحبت میں ہوتا ہے. جب سے حضرت بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھ دی کہ ان کتابوں کو پڑھنے والا ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ تربیت یافتہ صحبت یافتہ حضرت والا. لیکن بات یہی ہے کہ حضرت والا سے عرض کیا, حضرت والا کی فنائیت تھی, پسند نہیں فرماتے تھے. فرمایا کہ بس میرے مواعظ جو ہیں یہی میری سوانح ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کچھ لکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی امت کے لیے قیامت تک کے لیے مفید فرما دے. تو سب سے بڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت والا نے شعر میں فرمایا کہ ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں, یعنی کس قدر آپ جو اس واقعے سے نظر لگا لو کس قدر غم اٹھانا پڑا ہوگا. حضرت ایک ایک نظر پہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے عاشقانہ مزاج, کیونکہ وہ چاہتا ہے ایک سلطنت قربان کر دے اور اس کو حاصل کر دے, وہ اللہ تعالی کے خوف سے رک جاتا ہے. اور بیٹھے رہو بیٹھے رہو, تو اللہ تعالیٰ کے اس کو ٹرافی دے دو, لگ جائے. ہاں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں. ہاں تو میں سلطنت قربان کر سکتا ہے, یعنی ایسا حضرت نے نام تو نہیں لیتے تھے لیکن ایک ایک نظر پہ عاشق جو ہے وہ سلطنت قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے, لیکن وہ اللہ کے خوف سے دل بچاتا ہے, اپنی نگاہ بچا لیتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ اللہ اگر میرے پاس سلطنت ہوتی تو میں اس پہ قربان کر دیتا, اس کو حاصل کر لیتا, لیکن میں آپ کے خوف سے بچا رہا ہوں. تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کو بھی انشاءاللہ تعالی سلطنت فدا کرنے کا ثواب ملے گا اور وہ بھی سلطان ابراہیم ابن اعظم کے ساتھ کرا ہوگا. انہوں نے یہ بھی وہ رکھتے ہیں تو کس قدر مجاہدہ شدید گزرے حضرت اس سے. اور فرمایا جنوبی افریقہ میں جو آخری سفر حضرت کا ہوا تھا 2004 میں بیماری کے زمانے میں, تو حضرت نے فرمایا تھا کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ اس نظر کی حفاظت سے ملا ہے. اس قدر اس کی دلیل عجیب غریب تھی, یعنی مجھے بھی حیرت ہو گئی. ڈاکٹر ندیم ہیں, یہ میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے اس وقت, حالانکہ ان کی عمر کافی 22 سال کی ہو گئی تھی مگر داڑھی نہیں آئی تھی, بہت تھوڑی سی تھے, بہت حسین. ان کو حضرت سے بیعت تھے, ان کو ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود بتایا کہ مجھ کو اجازت نہیں تھی کہ میں حضرت کے کمرے میں چلا جاؤں, بہت سی باتیں اصلاح کرنے کی ہوتی تھی, وہ کہنا چاہتا تھا. حضرت نے فرمایا لکھ کے دو اور کسی کے ہاتھ بھجوا دو, اور حضرت اس پہ جواب تحریر فرما دیتے تھے. لیکن فرمایا کہ بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ زبانی بات کے بغیر چارہ نہیں تھا, تو عرض کیا کہ عرض میں تحریر نہیں کر سکتا, زبانی بات کرنی پڑے گی مجھے, اب اس کی تحریر میں نہیں آ سکتی ہے. تو میں اچھا کمرے میں آ جانا, ایک آدمی کو اپنے ساتھ لاؤ. حالانکہ بچپن ہی سے عرض متقی تھے, گناہ کا کبھی منہ بھی نہیں دیکھا تھا. طائب صاحب کے کیا شعر ہے, اندھیرے کیا ہے یہ طائب اسے خبر ہی نہیں, وہ جس نے دیکھے ہیں آگ, جس نے دیکھے ہیں کھلتے ہی آنکھ مر کے چلا, یعنی جس نے اللہ والوں کو بچپن ہی سے دیکھا, بچپن ہی انہیں کی گود میں جوان ہوئے, اور تو اس نے اندھیروں کو دیکھا ہی نہیں, آگ کھلتے ہی چراغ اللہ والے کو نظر آئے. تو اسے انہیں کیا خبر کہ گناہ کیا چیز ہے, لیکن اس کے باوجود تقویٰ کا اہتمام یہ تھا. حضرت فرماتے تھے کہ اپنے نفس پہ بھروسہ نہ کرو, چاہے یہ فرشتہ بھی ہو جائے, فرشتوں کی مانند ہو جائے, بھروسہ نہ کرو. تو حضرت فرمایا ان کو بلاتے تھے اور حضرت خود پشت, یعنی جیسے وہ کمرہ جو حضرت کا حجرہ تھا, حضرت ان کی طرف پشت کر لیتے تھے اور وہ پیچھے آ کے بیٹھتے تھے اور وہ آدمی ساتھ ہوتا تھا, یہ کچھ پوچھتے تھے تو پھر حضرت جواب دیتے تھے اور اس کے بعد واپس کر دیتے. پھر اس کے بعد مولانا مدد صاحب کے وہ داماد ہو گئے, دروازہ بند کرو
اور مل مل کے
اندر آ جائیے
اور مل جائیے آپس میں, مل کے بیٹھیے, یہاں جگہ ہے, آگے
مل کے بیٹھو اور جگہ ہو جائے گی.
آگے ادھر
آئیے, آگے آ جائیے. ان کو جو ہے زیادہ بوڑھے ہیں, ان کو بیٹھنے کی جگہ دو. تو حضرت والا نے ہاں مولانا صاحب کے صاحبزادی سے شادی ہو گئی, عمر کافی ہو گئی، وسلنما کو مقصد جڑ گیا، عمر کی داڑھی پوری آ گئی، اور حضرت والا پھر بیمار بھی ہو گئے. تو ایک دن ڈاکٹر صاحب اسی بیماری کے زمانے میں ڈاکٹر صاحب آئے اور آ کے مجھ سے کہا کہ میں حیرت میں رہ گیا آج تک، میں کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضرت والا کی نظر مجھ پہ پڑی تو مجھ سے کہا کہ اچھا ندیم، تمہاری آنکھیں بھی میری طرح سے نیلی ہیں. کہنے لگا حضرت کو ابھی تک یہ نہیں خبر تھی کہ میری آنکھیں کیسی، اس جبکہ 35 سال کی عمر ہو گئی تھی، اس وقت تک یہ احتیاط تھی کہ یعنی اس وقت بھی نہ دیکھنا، ان کو خبر نہیں کہ شکل کیسی ہے. اور جو اپنے حضرت کی صاحبزادی ہیں، حضرت کی بہوئے ہیں، پوتی پوتے نواسوں کی، خود حضرت فرماتے تھے کہ میں نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، مجھے پتا نہیں کہ کوئی اگر میرے سامنے آ جائے کہ کس کی بیوی ہے کون. تو اس قدر اہتمام تقویٰ کا تھا، تو کس قدر اس میں مشقت اٹھانی پڑی. تو اس کی فرمایا کہ ان کے میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں. کیسے پہلے کیا مثال
داغِ حسرت سے دل سجائے،
نہیں
حسینوں سے دل بچائے،
ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے. اسی غم کی بدولت سے حضرت والا کو ایسی نسبت قویہ حاصل ہوئی کہ حضرت والا اس وقت کوئی ثانی نہیں تھا ان کا، جو ہمارا گمان اقرب الیقین تھا، اور جو بزرگان دین تھے حاجی افضل صاحب جو تھانوی کے مرید تھے، انہوں نے اسی بیماری کے زمانے میں کہا تھا کہ حضرت اب اس صدی کے مجدد ہیں، اور اس وقت میری نظر میں ان جیسا پورے عالم میں کوئی نہیں. یقین سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن گمان اقرب الیقین، کہہ دیا کرو کہ ہمارا گمان یقین کے قریب یہ ہے، کیونکہ یہ دعویٰ تو کر نہیں سکتے، لیکن حالات ہی بتاتے ہیں. مجھے تو اسی وجہ سے حضرت والا کو یہ مقامات اور یہ بلکہ سارے عالم میں ڈھنکا پٹ گیا تھا، میرا شوہرا اڑا دیا کسی نے، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، حضرت نے نام و نشان مٹا دیا تھا، اب میرا شوہرا اڑا دیا کسی نے، اللہ تعالیٰ نے اڑا دیا تھا. تو اور آخری تیسرا
قربیوں نہیں ملتی،
ہاں منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی،
زخم حسرت ہزار
کھائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قرب کی جو ہے ایسی نہیں ملتا کہ عیش اٹھاتے رہو، بد نظری کرتے رہو، اور حسینوں سے بات چیتیں کر کے دل کو بہلاتے رہو، تو اللہ تعالیٰ کا قرب ایسے نہیں ملتا ہے. زخم حسرت ہزار کھائیں، حسرتوں کا اور دل کے توڑنے کا غم، اور اللہ تعالیٰ اپنی امیدوں کو اور اپنی آرزوؤں کو فنا کرنے کا غم اٹھاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قرب نصیب ہوتا ہے. وعلیکم السلام. آگے پڑھیے.
خونِ تمنا سے دل لال ہو جاتا ہے، جب مشرق لال ہوتا ہے تو دنیا کو سورج ملتا ہے اور ایک ملتا ہے، لیکن خون تمنا سے خدا تعالیٰ کے عاشقوں کے قلب کا مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب سرخ ہو جاتا ہے، اور ان کے قلب کے ہر افق سے اللہ تعالیٰ کے قرب کے بے شمار آفتاب طلوع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے.
تفہیم کے لیے ہم لوگ سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے تھے کہ جیسے دیکھو دنیا میں جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے تو افق پورا لال ہو جاتا ہے، اس کے بعد آفتاب جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، لیکن پہلے لالی دوڑ جاتی ہے. تو میں اسی طرح باطنی اس کا حال ہے کہ دل کو اپنے آرزوؤں کیسے خون سے لال کر لو، تو یہاں تو ایک آفتاب نکلتا ہے اور وہاں دل میں اللہ تعالی کے قرب کے ہزاروں آفتاب نکلے گی. جیسا جس کا مجاہدہ ہوگا ویسا اس کو پر نصیب ہوگا، ویسے اس کو آفتاب اس کے دل میں آفتاب طلوع ہوں گے، ایک نہیں، اللہ تعالیٰ کے حرم کا کیا ٹھکانا غیر محدود ہے، اور اس کے آفتاب حرم جو ہے وہ غیر محدود ہے، اور یہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہم تو صرف نقل ارشادات کر رہے ہیں، اللہ ہم نے اس نقل ارشادات کی برکت سے ہمارے دل میں بتا دی. تو حضرت والا کا تو مقام تھا، یہی مقام تھا کہ جب دل کے ہر کونے سے اور سینکڑوں آفتاب اللہ تعالی قرب کے شروع ہوتے ہیں، یعنی نسبت مع اللہ قوی یا بہت قوی نسبت مع اللہ، جو جتنی یعنی جس کا جتنا مجاہدہ ہوگا اسی کے بقدر اس کو اللہ تعالی کا فضل ہوگا، جتنی جس کی قربانی اتنی خدا کی مہربانی. حضرت والے کے نصر کا تھا، اس کو حضرت نے فرمایا تھا اس کو شیر میں کر دی، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی برکت سے ہو گیا تھا کہ جتنی جس کی قربانی اتنی خدا کی مہربانی، پھر تو ہے لذت روحانی اور قرب کا شربت لاسانی. اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایسے لذت نصیب ہوتی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو حضرت والا جو بار بار فرماتے تھے کہ ارے میری بات مان لو، گناہ کی لذت کو چھوڑ دو، پھر میں جو کہہ رہا ہوں تو وہ لذت تمہیں نہ ملے جس کا کوئی مثال نہیں ہوتی، تو پھر کہنا کہ اختر کیا کہتا تھا، ایسے درد سے فرماتے.
اللہ تعالی ارحم الراحمین ہیں، یہ ناممکن ہے کہ کوئی ان کے لیے اپنے دل کا خون کرے اور ان کی رحمت اس دل کو پیار نہ کرے. ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک جمبو جہاز پر 400 آدمی بیٹھے ہیں، ان میں سے 399 ایئر ہوسٹسوں کو دیکھ کر مزہ لے رہے ہیں اور نمک حرام چکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کا ایک مسکین بندہ نظر بچا رہا ہے، غم اٹھا رہا ہے. اس کا بھی دل تو چاہتا ہے کہ اپنے اللہ کو، اپنے مالک اور پالنے والے کو خوش کرنے کے لیے اپنی اس کا بھی دل تو چاہتا ہے لیکن اپنے اللہ کو، اپنے مالک اور پالنے والے کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوشیوں کا خون کرتا ہے، تو کیا ارحم الراحمین ایسے حسرت زدہ اور غم کے مارے دلوں کا پیار نہیں لے گا؟ ارے ایسا پیار عطا فرماتے ہیں جس کی لذت کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. ان کے لب نظر نہیں آتے لیکن ان کا پیار دل محسوس کرتا ہے. میرا ایک فارسی شعر ہے، یہ حضرت والا کا شعر ہے، از لب نادید اسد بوسا رسید، از لب نادید اسد بوسا رسید، من چ گویم روح چ لذت چشید. جامع عرض کرتا ہے کہ اسی مضمون کو طائف صاحب نے بھی کیا خوب بیان کیا ہے اور گویا اردو میں حضرت والا کے شعر کا ترجمہ کر دیا ہے. محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے. دوسری مثال یہ ہے کہ ماں نے کہا،
اس کا جو شعر ہے کہ وہ ہونٹ جو نظر نہیں آتے، وہ ان ہونٹوں سے دل میں سینکڑوں بوسے محسوس ہوتے ہیں.
سبحان،
سینکڑوں بوسے دل محسوس کرتا ہے وہ ان لبوں سے جو اللہ تعالیٰ کی، یعنی وہ خاص رحمت ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن اس کے وہ بوسے اور وہ رحمت کا نزول جب دل پر ہوتا ہے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے. تو ازلب نادیدہ ایسے ہونٹ جو نظر نہیں آتے سینکڑوں بوسے دل محسوس کرتا ہے، دل کو پہنچتے ہیں. امن چ گوئم روح چل اشد کشید، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ روح اس وقت روح کیسی عظیم شان اور بے مثال لذت جو ہے وہ درآمد کرتی ہے، چکھتی ہے.
دوسری مثال یہ ہے کہ ماں نے کہا کہ بیٹا تم کباب مت کھانا کیونکہ تمہیں دست آ رہے ہیں، اور اس کے دوسرے بچے اس کو دکھا دکھا کر کباب کھا رہے ہیں. بچہ رونے لگتا ہے تو ماں دوڑ کر اس کو گود میں اٹھا کر اس کے آنسوؤں کو پوچھتی ہے اور خود بھی رونے لگتی ہے اور کہتی ہے بیٹا مت گھبراؤ، جب تم اچھے ہو جاؤ گے تو تمہارے بھائی جتنا کباب کھا رہے ہیں اس سے زیادہ ہم تمہیں کباب کھلائیں گے. تو جب ماں کی رحمت اور مامتا اور پیار اس درجے کا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ماؤں کی رحمت کا خالق ہے اس کا اعلان ہو رہا ہے، مادران را محر من آموختم، چون بود شمعے کے من افروختم. اے دنیا والو، اور ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والو، ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے ہی سکھایا ہے، لہذا میرے آفتاب رحمت کا کیا حال ہوگا؟ بھلا اللہ تعالیٰ کو پیار نہ آئے گا؟ اس پر میرا شعر ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشمنم سے اپنے بچے کو، کہ جیسے چوم لے ماں چشمنم سے اپنے بچے کو، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشمنم سے اپنے بچے کو۔ جب ہم نظر بچا کر حسرت کا زخم کھاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمارے دل کا پیار لیتی ہے، اور وہ پیار ایسا ہوتا ہے جس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، نکرہ تحت النفی ہے، جو فائدہ عموم کا دیتا ہے، یعنی کوئی نفس بھی، یہاں تک کہ ایک ولی بھی، دوسرے ولی کی اس لذت پیار کو نہیں سمجھ سکتا۔ نفس میں ولی کا نفس بھی شامل ہے۔ مختصر المعانی کا قاعدہ یہاں لگائیے، مگر یہ تفسیر نہیں لطائف قرآن سے ہے، کہ گناہ سے بچنے کے غم میں اللہ اپنے عاشقوں کو جو آنکھوں کی ٹھنڈک دیتا ہے، ان کے دل کا جو پیار لیتا ہے، اس پیار کی لذت کو صرف وہی دل سمجھتا ہے جس کو وہ عطا ہوا، کہ اللہ نے اسے کیسا پیار اور کیا حلاوت ایمانی دی، دوسرے کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ ماں جب اپنے بچے کو چومتی ہے تو ماں کا پیار تو نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا پیار نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیار کو مخفی طور پر اپنے عاشقوں کو دیتے ہیں۔ ما اخفی لہم خود دلیل اخفا ہے، اس اخفا میں مصلحت یہ ہے کہ میرے بندے کو نظر نہ لگ جائے۔ سبحان
ہر ولی کو جو اللہ تعالیٰ جس جو لذت عطا فرماتے ہیں، اس کا دوسرے ولی کو بھی ذرا کا احساس نہیں ہوتا کیا اس کو کیا لذت حاصل ہے، وہ اسی کا دل جانتا ہے جس کو وہ لذت حاصل ہے، اندازہ اور قرائن سے تو پتہ لگ جاتا ہے تھوڑا بہت، لیکن پورا ادراک اور پورا اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کیا لذت اور قرب کیا حلاوت اس کو نصیب ہے۔ تو اسی کو حضرت فرما رہے ہیں، وہ پھر سے پڑھی۔
ماں جب اپنے بچے کو چومتی ہے تو ماں کا پیار تو نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا پیار نظر نہیں آتا،
بظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتا، دل محسوس کرتا ہے، دل میں موجود ہوتا ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیار کو مخفی طور پر
پوشیدہ طور پر دیتے ہیں۔ اس کی مثال حضرت والا نے یہ دی تھی کہ جیسے ماں ہوتی ہے اور دودھ پلاتی ہے شیشی میں، اس پہ کپڑا لپیٹ دیتی ہے تاکہ میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے اور کسی کو پتا نہ چلے کہ میں اس کو کیا پلا رہی ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی خفیہ طور پہ اس کو وہ لذت دیتے ہیں تاکہ اسی کو، اس پینے والے کو یہ احساس ہو کہ مجھے کیا لذت مل رہی ہے، دوسروں کو اس کی خبر بھی نہیں اور نظر بھی نہیں آتا۔ یہاں تو کچھ دیکھ سکتے ہیں ماں کیا پلا رہی ہے، وہاں کوئی نہیں دیکھتا کہ اللہ کی طرف سے کیا لذت قرب عطا ہو رہی ہے، اس کی صرف جس کو وہ عطا ہوتی ہے اسی کو خبر ہوتی ہے۔
اس اخفا میں مصلحت یہ ہے کہ میرے بندے کو نظر نہ لگ جائے، جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ کی شیشی پر کپڑا لپیٹ دیتی ہے اور اپنے دوسرے پیارے بچوں سے چھپا کر اپنے پیارے کو دودھ پلاتی ہے تاکہ کہیں ان پیاروں کی نظر اس پیارے کو نہ لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اولیاء سے چھپا کر اپنے اولیاء کو اپنی رحمت کا پیار دیتے ہیں تاکہ ایک کو دوسرے کی نظر نہ لگ جائے۔ یہ حصی مثال اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمائی۔
الہامی مثالیں ہوتی ہیں، سارا مضامین کی جو آیت جس سے حضرت استدلال فرما رہے ہیں یہ جنت کے بارے میں ہے۔ حضرت نے فرمایا، اس لیے فرما دیا کہ یہ تفسیر نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کے لطائف اور اس کی باریکیاں اور اس کے گویا کہ اس سے نکالے ہوئے کچھ نکات ہیں اس کے اندر، تو یہ تفسیر نہیں ہے، لیکن اس سے حضرت نے استدلال فرمایا جو عجیب و غریب ہے کہ ما اخفی لہم من قرۃ عین، کیا چیز ہے، لا تعلم نفس
فلا تعلم نفس
فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ عین، کوئی نفس بھی دوسرے کا ہی نہیں جانتا کہ دوسرے کو ایک دوسرے کو کیا لذت نصیب ہے. اس آیت سے جو کہ جنت کے بارے میں ہے، حضرت والا نے یہ استدلال فرمایا جو بالکل الہامی ہے، اور یہ بھی احتیاط فرما دیا کہ یہ جو ہے ایک استدلال اس کا تصوف کا ہے، جو کہ دلیل بھی ہو سکتا ہے قرآن پاک سے اور وسائل سلوک میں ہے، وہ یہ میں شامل ہے یہ، لیکن تفسیر کہنا جو ہے وہ فرمانے کے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس تفسیر کے لیے پھر دوسرے لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں، اس کی تفسیر یہ نہیں ہے، لیکن یہ نکات قرآنیہ جو ہیں یہ تو سارے بزرگان دین سے ثابت ہیں اور نمایاں دین سے ثابت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل سلوک پورا قرآن پاک سے یہ آیات سے نکالی ہیں اور ثابت کیا کہ یہ تصوف، اس آیت سے تصوف کا فنا مسئلہ ثابت ہوا، اس آیت سے تصوف کا فنا مسئلہ ثابت، اس کا نام ہی مسائل سلوک ہے، یہ بھی مسائل سلوک ہی میں.
یہ حصی مثال اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمائی، ما اخفی لہم، اس سے خود ظاہر ہے کہ آنکھوں کی جو ٹھنڈک اللہ اپنے ایک ولی کو دیتا ہے، دوسرے ولی کو اس ٹھنڈک اور اللہ کے اس پیار کی خبر نہیں ہوتی، ایک ولی کی لذت قرب کو دوسرا ولی نہیں جانتا. اور پھر عرض کر دوں کہ یہ تفسیر نہیں لطائف قرآنیہ ہے، اس لیے حکیم الامت نے فرمایا کہ یہ مقولہ جو مشہور ہے کہ ولی را ولیمی شناست، یعنی ایک ولی دوسرے ولی کو پہچانتا ہے، بالکل غلط ہے، بلکہ صحیح یہ ہے ولی را نبی می شناسب، یہ ولی نبی کو پہچان ولی کو نبی پہچانتا ہے، کیونکہ وہ اتنے بلند مقام پر ہوتا ہے کہ وہ سب سمجھتا ہے کہ میرا کون امتی کس مقام پر ہے.
ماشاءاللہ،
ایک ولی کو دوسرے ولی کے قرب کا علامات و قرائن سے تھوڑا سا اجمالی علم تو ہو سکتا ہے، تفصیلی علم نہیں ہو سکتا، بس اتنا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہے، اور اللہ کے ذکر سے اس کے قلب کو اطمینان ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والوں کو وہ اطمینان متعدی ہو رہا ہے، لیکن اس کو کیسی ٹھنڈک اور کیسا قرب اور کیسی لذت حاصل ہے، ایک ولی بھی دوسرے ولی کی ان کیفیات سے واقف نہیں ہے، نہیں ہوتا. حصول ولایت خاصہ کے دو بنیادی اصول. ارشاد فرمایا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ حصول ولایت خاصہ کے لیے دو کام کر لو، نمبر ایک یہ کہ شیخ کی صحبت سے اپنے کو مستغنی مت سمجھو، کیونکہ کیفیت احسانیہ اور حضور قلب شیخ کے قلب ہی سے منتقل ہوتا ہے. کیفیت احسانیہ کی تشریح کیا ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی نے شرح جی اچھا حصول ولایت خاصہ کے دو بنیادی اصول. ارشاد فرمایا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ حصول ولایت خاصہ کے لیے دو کام کر لو، نمبر ایک یہ کہ شیخ کی صحبت سے اپنے کو مستغنی مت سمجھو، کیونکہ کیفیت احسانیہ اور حضور قلب شیخ کے قلب ہی سے منتقل ہوتا ہے. کیفیت احسانیہ کی تشریح کیا ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ احسان یہ ہے کہ ان یشاہد ربہ بقلبہ حتی کأنہ یرى اللہ تعالی شانہ، سالک کے قلب کو اپنے رب کا ایسا مشاہدہ نصیب ہو جائے کہ گویا وہ اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے. کیفیت احسانیہ کلی مشکک ہے، اس کے مختلف درجات ہیں، ہر ولی اللہ کو الگ الگ درجے دیے جاتے ہیں، جیسا جس کا مجاہدہ ویسا اس کا مشاہدہ. جو اللہ کے راستے میں زیادہ غم اٹھاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں زیادہ غم اٹھاتا ہے اللہ اس کے مشاہدے کو زیادہ قوی کر دیتا ہے۔
اسی کے بقدر اس کو انعام ملے گا، محنت کے بقدر مزدوری ملتی ہے نا، محنت کے بقدر اس کو شہادی کا اللہ تعالیٰ کے دل کی بصیرت سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا اس کو انعام ملتا ہے بقدر مجاہدہ، جس قدر جس کا مجاہدہ ہوگا اسی قدر اس کو اللہ کے قرب کا مشاہدہ ہوگا۔
جو اللہ کے راستے میں زیادہ غم اٹھاتا ہے اللہ اس کے مشاہدے کو زیادہ قوی کر دیتا ہے۔ صحابہ کو کیونکہ احسان حاصل ہوا تھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قلب مبارک سے جو معراج جسمانی سے مشرف ہوا تھا، اور ان آنکھوں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اور جنت و دوزخ کو دیکھا تھا، تو صاحب معراج کی قلب نبوت سے صحابہ کو کیفیت احسانیہ منتقل ہوئی تھی، تو ان کی کیفیت احسانیہ کو نہ اس امت کے افراد پا سکتے ہیں نہ سابقہ امتوں کے افراد، کیونکہ جس قلب سے ان کو کیفیت احسانیہ منتقل ہوئی تھی وہ قلب تمام نبیوں کے قلوب کا سردار تھا۔ لہذا کوئی امتی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب قلب نبوت سے کیفیت احسانیہ کا انتقال ناممکن ہے۔
کیفیت احسانیہ سے ابھی حضرت والا نے اس کی تشریح فرمائی، جو حدیث احسان ہے وہ یہی ہے کہ آپ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایسی اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اسی کی تشریح اس میں کی کہ ان یشاہد ربہ بقلبہ حتی یر اللہ تعالی شاہدہ، یعنی اپنے رب کا قلب سے ایسا مشاہدہ ہو جائے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، بندہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت احسانی اس کو کہتی ہیں، اور یہ ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے۔ کلی مشکی جو حضرت فرمائے اس کے منطق کا لفظ ہے، یعنی اس کے درجات ہوتے ہیں، ہر ایک کو ایک سی حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے درجات مختلف ہوتے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، جس کو جتنا زیادہ مجاہدہ جس نے کیا ہوگا، جتنے اللہ کے راستے میں غم اٹھائے ہوں گے، اللہ کے راستے میں اس نے محنت و مشقت کی ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل کو توڑا ہوگا، تو اسی قدر اس کا مشاہدہ اور اس کا قرب اللہ کا زیادہ اس کے قلب محسوس کرے گا۔ بس یہ ہے اس کا، یہی کیفیت احسانی اسی کا نام ہے کہ دل کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ گویا وہ ہر وقت اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے۔ بس جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی تو پھر کیسے گناہ کرے گا، جب آدمی کوئی سمجھے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے حاجی امداد اللہ صاحب نے ایک مراقبہ بتایا ہے، مراقبہ علم یا علم بھی ان اللہ یرا، یہ قرآن شریف کی آیت ہے، علم یا علم کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ روزانہ حضرت حاجی صاحب نے کہ روزانہ ایک دو منٹ خاموشی سے بیٹھ کے یہی سوچ لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا یہ ایک یا دو منٹ کا جو ہوگا یہ ایسی ہوگا جیسے گھڑی میں چابی دے دیتے ہیں، پہلے آتی ہے چابی والی گھڑی، وہ 24 گھنٹے چلتی ہے، وہ اسی طرح جب اس کی مشق ہو جائے گی تو پھر ہمہ وقت دل کی جو رفتار ہے اور جو, جو, جو دل کی جو وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت اس کو دھیان رہے گا بھی چلتے پھرتے کھاتے پیتے بازار میں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, بس پھر گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے.
جی, اس لیے صحابہ کا اللہ کے راستے میں ایک مد جو خرچ کرنا ہم لوگوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے افضل ہے. اگر 80-90 کروڑ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہو جائے اور اس مجمع میں بالفرض اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک منٹ کے لیے بھیج دیں اور ہم 90 کروڑ مسلمان ایک بار کہیں اللہ اور حضرت صدیق اکبر بھی ایک بار اللہ کہہ دیں, تو ان کا اللہ جس کیفیت احسان اور جس حضور قلب اور جس مقام قرب سے نکلے گا وہ 90 کروڑ مسلمانوں کی زبانوں سے نکلنے والے اللہ سے وزنی ہوگا.
ماشاءاللہ.
اللہ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب شیخ آ جائے تو اپنی عبادت پر ناز نہ کرو نہ پڑھو, فرض واجب اور سنت موقعہ پر اکتفا کرو اور اپنے شیخ کے پاس بیٹھو تاکہ اس کے قلب کی کیفیت احسانیہ تمہارے قلب میں منتقل ہو جائے, تو پھر تمہاری 2 رکعت 1 لاکھ رکعت سے افضل ہو جائیں گی. یہ ہے کونو مع الصادقین کا راز, اور کونو امر ہے جو بنتا ہے مضارع سے, اور مضارع میں تجدد استمراری کی شان ہے جس سے ثابت ہوا کہ استمراراً شیخ کی صحبت پر حریص رہو. کسی بڑے سے بڑے مقام پر بھی پہنچ جاؤ, خواہ لاکھوں مرید ہو جائیں, لیکن شیخ سے مستغنی نہ رہو, اور شیخ کی مجلس میں یہ مراقبہ کرو کہ شیخ کے قلب سے میرے قلب میں کیفیت احسانیہ حضور مع الحق نسبت خاصہ ولایت خاصہ اور نسبت صدیقیت منتقل ہو رہی ہے, اور شیخ کے ساتھ جتنا زیادہ حسن ظن ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کا فضل ہوگا. یہ مقولہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اور اختر یہی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو, میرے احباب کو اور ان کی اولاد و متعلقین کو نسبت اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دے. یہ نسبت اگر حاصل ہو گئی جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات خاصہ سے متجلی ہو جائے تو اس کی مٹی بھی بے مثل ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ حامل بے مثل ذات ہوتا ہے. مان لو ایک شیشی میں عود کا ایسا عطر ہو کہ دنیا میں اس جیسا عطر کہیں نہ ہو, تو اس شیشی کی قیمت بھی بڑھ جائے گی یا نہیں؟ بس جن کے قلب میں اللہ اپنی تجلیات خاصہ سے متجلی ہو تو جس درجے قوی تجلی ہوگی اتنی ہی اس قلب کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. حصول ولایت صدیقیت حصول نسبت خاصہ کا ایک اہم اصول بیان ہو گیا, یعنی صحبت شیخ کے حریص رہو. آج کل سارے عالم میں اللہ تعالیٰ نسبت اولیاء صدیقین کے حصول کے وسائل کو میری زبان سے بیان کرنے کی سعادت مجھے بلا استحقاق عطا فرما رہے ہیں. نمبر 2, اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب شیخ کی صحبت نصیب ہو جائے تو اس کی فکر کرو کہ ہمارا کوئی لمحہ حیات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہونے پائے. اس فکر میں گھلتے رہو, مغموم محزون رہو, اور اللہ پر جان فدا کرتے رہو, اور دعا بھی کرتے رہو کہ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان, ایسا یقین, ایسا احسان, ایسی خشیت نصیب فرما کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ, کوئی سانس اللہ کی ناخوشی میں نہ گزرے, اور اللہ کی ناخوشی کے راستے سے کوئی خوشی ایک لمحہ کے لیے بھی ہمارے قلب میں استیراد اور درآمد نہ ہو. یہ ہے اس حدیث کا راز. اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے, کیونکہ عبادت گزار زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ عبادت کرے گا, یا 4 گھنٹہ کرے گا, یا چلو 6 گھنٹہ کرے گا, لیکن جو تقوی سے رہتا ہے وہ اعبد الناس اس لیے ہے کہ عبادت منفیہ میں 24 گھنٹے مشغول ہے کہ میرا اللہ ایک لمحے کو بھی مجھ سے ناراض نہ ہو.
ماشاءاللہ.
سبحان. بس گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگا دو.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اتق المحارم تکن عبد الناس. ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مگر سارے ہی مخاطب ہیں امتی، کہ تم حرام کاموں سے بچ جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار شمار ہوگی. جس کی عجیب و غریب شرح حضرت والا نے فرمائی کہ عابد الناس یعنی سب سے بڑا عبادت گزار، اس کو کیوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حرام سے بچ جاؤ؟ تو اور عبادتیں تو جو آدمی کرتا ہے، جیسے نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھتا ہے یا صدقہ دیتا ہے یا نوافل پڑھتا ہے تو یا ذکر کرتا ہے، ایک حد تک کرے گا، اس کے بعد اس کو تھک جائے گا، خاموش ہو جائے گا، پھر وہ یعنی وہ ذکر موقوف کر دے گا، کہ اس عبادت سے ظاہرہ کو موقوف کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ اس کو حضرت نے فرمایا کہ یہ اس کا جو عابد الناس اس وجہ سے ہے، سب سے بڑا عبادت گزار حرام کاموں سے بچنے والا یعنی متقی شخص، سب سے بڑا عبادت گزار اس وجہ سے ہے کہ وہ ہر وقت گناہ سے بچنے کی فکر کرتا ہے کہ ایک لمحہ بھی میرا ایسا نہ گزر جائے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، کیونکہ اس لیے وہ ہر وقت عبادت میں ہے کہ ہر وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی فکر ہے، اور یہ فکر تو اس کو دائماً ہے، تو وہ دائمی عبادت گزار ہے اور سب سے بڑا عبادت گزار. یہ راز حضرت والائی کی زبان مبارک سے سنا. بڑے بڑے علماء اس پہ سر دھنتے تھے کہ یہ علوم اللہ تعالیٰ حضرت والا کو عطا فرماتے.
پس گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگا دو، جو گناہ سے بچنے میں جان لڑا دے گا وہی گناہ سے جان چھڑا لے گا، اور اگر نفس کو ذرا ڈھیل دی کہ کوئی بات نہیں، اگر نامناسب نظر ڈال دی تو کیا ہوا، ہمارا ارادہ برا نہیں ہے، تو کیا اچھے ارادے سے حسینوں کو دیکھنا جائز ہے؟ میرے شیخ کے ایک نوکر نے دکان سے گڑ چرا لیا. حضرت کے صاحبزادے نے کہا کہ ابا انہوں نے گڑ چرایا ہے، یہ دکان پر گئے تھے اور انہوں نے چپکے سے گڑ اٹھا لیا. تو اس نوکر نے کہا کہ مولوی صاحب میں نے بری نیت سے نہیں چرایا تھا. حضرت کو بھی ہنسی آ گئی کہ اچھی نیت سے کون سی چوری ہوتی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اگر ان ممالک میں ہم عورتوں کو نہ دیکھیں اور نگاہ بچا کر بات کریں تو ان کو غصہ آتا ہے کہ یہ ہمیں کیوں نہیں دیکھتے. میں نے کہا کہ غصہ آنے دو، اللہ کے غصے سے بچو. سبحان اللہ. میں نے کہا کہ غصہ آنے دو، اللہ کے غصے سے بچو، زیادہ سے زیادہ وہ آپ کو بد اخلاق کہیں گی تو لا یخافون اللومت لائم ہماری شان ہونی چاہیے. یہاں بھی نکرہ تحت النفی ہے، یعنی نہ چھوٹی ملامت سے ڈرو نہ بڑی ملامت سے. اسی لیے تفسیر روح المعانی میں ہے کہ یہاں جو لومتا ہے یہ اس میں جنس ہے، اور نکرہ تحت النفی ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا لا یخافون من لومات اللائمین، کہ اللہ والے سارے عالم کی ملامتوں سے نہیں ڈرتے، جیسا کہ مولانا رومی نے فرمایا دعوی مرغابی کر دست جان کیز طوفان بلا دارت ہوگا. اے دنیا والو، جلال الدین کی جان نے مرغابی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور مرغابی سمندروں کی بلاؤں اور طوفان سے نہیں ڈرتی. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جب لومت لائم کا ترجمہ لا یخافون من لومات اللائمین ہے، اور لومت اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی تمام کائنات کے لومات کی جملہ انواع اس میں شامل ہیں. دیکھ لو کس کا فون ہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جب لومت اللائم کا ترجمہ لا یخافون من لومات اللائمین ہے، اور لومت اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی تمام کائنات کے لومات کی جملہ انواع اس میں شامل ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے لا یخافون من لومات اللائمین کیوں نازل نہیں فرمایا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ معنی اگرچہ یہی ہیں، لیکن اگر یہ نازل ہوتا تو کلام میں بلاغت نہ رہتی. لومتا میں بلاغت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے عشاق کے سامنے سارے عالم کی ملامتوں کا سمندر مثل ایک گھونٹ کے ہے، سارے عالم کی لومات مثل لوما واحدہ کے ہیں۔ لومات جمع نازل نہیں فرمایا تاکہ اللہ کے عاشقوں کا مقام بلند معلوم ہو کہ سارے عالم کی ملامتیں ان کے نزدیک مثل ایک ملامت کے ہیں۔
لومات ہے، لوما معنی ملامت، اور لومات معنی ملامتیں جمع ہے اس کی۔ تو علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مقصد یہی تھا کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ساری دنیا کی ملامتوں سے یہ لوگ نہیں ڈرتے، تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے جمع کیوں نہیں نازل کیا، لومات کیوں نہیں نازل کیا، لوما کیوں نازل کیا، یعنی واحد جو ہے، لوما جو ہے واحد ہے، جمع ہے۔ جب مقصد اس کا یہی تھا کہ واحد نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مقصد وہی ہے کہ لومات اس کا ترجمہ کیا جائے کہ ملامتوں سے نہیں ڈرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ملامت کیوں نازل کیا، لوما کیوں نازل کیا، تو اس کا جواب پھر یہ دیا ہے کہ لوما اس لیے نازل کیا کہ اس میں بلاغت ہے، اور اس میں یہ ثابت اگر لومات نازل کرتے تو اس میں بلاغت نہ رہتی، اس میں بلاغت یہ ہے کہ واحد نازل کرنے میں کہ ساری دنیا کی ملامتیں جو ہیں ان کے نزدیک ایک گھونٹ کے برابر ہے، یعنی ساری دنیا کی جو ملامتیں ہیں وہ صرف ایک ملامت کے برابر ہیں، ساری دنیا کی ملامتوں کو جمع کر لو وہ ان کے نزدیک ایک گھونٹ ہے، وہ سمندر ہو اس کے نزدیک کوئی حقیقت نہ ہو، اس سمندر اس کے نزدیک گھونٹ ہو، اسی طرح ساری دنیا کی ملامتیں اس کے سامنے مثل ایک ملامت کی ہیں، اس سے وہ نہیں ڈرتے اس کے مخلوق سے۔ لا یخافون من لومۃ لائم، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں وہ مخلوق کی ملامتوں سے نہیں ڈرتے۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ،
ماشاءاللہ،
ختم ہو گیا جی، یہ ملفوظ ختم ہو گیا، 9:35 ہو جیسا،
ہاں
9:35 ہو
جی،
9:35
بچی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا
فرمائے، آمین آمین آمین۔ ابھی تو نہیں لیا، ٹرافی ملی ان کو،
ٹرافی دے دیں۔
میرے پاس موبائل تو